चाहिए गर दीनो दुनिया में सुको दिल की खुशी, सोहबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की, सोहबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसन के नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म की बातें एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन के अहकामात, दीन मतीन की खूबसूरत बातें सीखने वाला, समझने वाला और उन पर अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाएं। इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास किसी अहम टॉपिक पर या किसी अहम शख्सियत पर, और आज की हमारी जो शख्सियत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे वो हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी सीरत मुबारका, आपने इल्म हदीस के अंदर बतौर ख़ास हदीस पाक की जो आपने खिदमत की है और हदीस पाक को जमा करने के हवाले से आपका एक नाम है, वो आपको शोहरत है। अगरचे आपने कई किताबें और भी तसनीफ़ फरमाई हैं, मगर बतौर ख़ास बुखारी शरीफ की नस्बत से जो आपको दुनिया भर के अंदर लोग जानते हैं, जो आपकी एक पहचान बन गई, तो इंशाल्लाह इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं मुफ्ती सजाद साहब, हजरत आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और इन्हीं के साथ हैं मुफ्ती जमील साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप हजरात का इकबाल बुलंद फरमाए। इब्तदा दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज्जम आलीशान है, इन्ना अवला नासी बी यौमल कियामा अक्सरहुम अलैया सलातन। फरमाया क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता। नबी पाक अलैहि सलाम को कसरत से दुनिया में याद कीजिए, दुरूद पाक पढ़कर याद कीजिए, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब खास वो हम सबको नसीब होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। मदरसन के नाज़रीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कबल इसके के उनकी गुफ्तगू और उनकी सीरत के हवाले से, उनके हयात तय्यबा के हवाले से गुफ्तगू की जाए, बतौर ख़ास जिस फन में वो मारूफ हैं हदीस के तौर पर और हदीस पाक को हम तक पहुंचाने के अंदर सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान, फिर ताबईन, ये मुख्तलिफ अदवार गुजरे और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दिगर और कई मुहद्दिसीन जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियों को हदीस रसूल के लिए गोया के वक्फ कर दिया। बल्कि खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप वैसे तो बचपन में ही वालिद साहब आपके विसाल कर गए थे और आप आँखों की बिनाई नहीं थी, आप जिसे नाबीना कहा जाता है वैसे थे। आपकी वालिदा मोहतरमा को बड़ा एक शौक भी रहता और गम भी था कि आप आँखों की बिनाई से महरूम हैं, और कुछ अरसा इसी तरह ही गुजरता है, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुई, रब की बारगाह में दुआएँ करते रहे। बिल आखिर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी वालदा मोहतरमा के ख्वाब में आप तशरीफ़ लाए और ये खुशखबरी दी कि आपके बेटे की आंखें रोशन हो गई हैं, अल्लाह ने ये नूर अता फरमाए। और ऐसा ही हुआ, आपने सुबह देखा तो बेटे को बिल्कुल नज़र आ रहा है, और फिर उसके बाद आप रहमतुल्लाह की ताला लेने अपना एक बाकायदा जो इल्मी आपका आगाज़ हुआ, कुछ यहाँ से भी हम गुफ्तगू करेंगे। हम ज़िमनन एक बात बतौर ख़ास हदीस के हवाले से सहाबा की क्या मेहनतें थीं, किस अंदाज से वो हदीस रसूल के हवाले से कितना संजीदा और किस अंदाज से उन्हें जमा करते, उसकी तगदों में रहते, फिर आगे ताबीन में ये सिलसिला कैसे हुआ, फिर आगे ये सिलसिला बढ़ते हुए बड़ी दयानत के साथ और बाकायदा असमा और रिजाल का पूरा एक इल्म है जिसके अंदर बतौर ख़ास यानी उन अफराद के हवाले से जिनसे हदीस रसूल को लेना है, हदीस पाक अखज़ करनी है, उनके ऊपर उलमा ने पूरी पूरी बहस करते हुए पूरी पूरी किताबें और पूरा ये एक फ़न है कि किस से ली जाए, किस अंदाज से उसे हदीस वो कबूल की जाए, फिर आइमा की खुद اپنی اپنی شرائط بھی تھیں کہ وہ اپنی کتابوں میں کس انداز سے کون کون سی روایات کو وہ جمع فرمایا کرتے تھے، تو کچھ یہ بھی گفتگو رہے گی۔ اور بڑھتے ہیں بلا تاخیر سجا صاحب سے ہی میں آغاز کروں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت کے حوالے سے، یا آپ تھوڑا سا ان کا تعارف اگر بچپن سے ہی ان کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرما دیں، بلکہ 13 شوال المکرم ان کا یوم ولادت بھی ہے اور آپ کا یوم وصال جو ہے وہ 1 شوال ہے، یعنی عید والے دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وصال فرمایا تھا، 1 شوال آپ کا یوم وصال ہے، اور شوال میں ہی آپ کی 13 شوال کو جو ولادت کی تاریخ ہے وہ بھی، آپ یہاں سے ہی کچھ آپ آغاز فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام محمد ہے اور امام بخاری کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے، آپ کا جو لقب ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث، حافظ الحدیث، ناصر الاحادیث النبویہ اور سید الفقہاء والمحدثین، یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد صاحب کا نام اسماعیل تھا،
اسماعیل،
تو آپ کا پورا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم،
ماشاءاللہ،
دادا کا نام ابراہیم تھا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بچپن میں ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے والد گرامی بھی محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کے والد گرامی کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت ہی عظیم شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت نصیب ہوئی،
ماشاءاللہ،
اور آپ کے والد گرامی نے ان سے احادیث بھی نقل فرمائی ہیں، اور آپ کے والد گرامی بھی اللہ پاک نے علم بھی عطا فرمایا، زہد و تقویٰ بھی عطا فرمایا، اور زہد و تقویٰ ایسا کمال تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس جتنا مال ہے وہ حرام تو بہت دور کی بات، میرے علم کے مطابق اس میں ایک درہم بھی شبہ کا موجود نہیں۔
اللہ اکبر، سبحان،
تو اور پھر اس وجہ سے جس کا کھانا پینا حلال کا ہو تو وہ مستجاب الدعوات بھی ہوتا ہے، تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ پاک سے کہ یا اللہ میری ساری دعائیں دنیا میں قبول نہ فرمانا، کچھ دعائیں میری آخرت کے لیے بھی، آخرت میں بھی ان کا اجر و ثواب عطا فرمانا۔ تو جب والدین کا ایسا زہد و تقویٰ ہوگا اور رزق حلال کھانے والے ہوں گے تو جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی پھر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی پیدا ہوتی ہے۔ آپ شروع میں تو آنکھوں سے نابینا تھے،
جی،
اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کی بشارت سے اور آپ کی والدہ کی دعائیں آہو زاریاں اور اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور آپ کے جو نسب میں بھی، یعنی جو دادا ہیں ان کا نام بھی ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم علی الصلاۃ والسلام کا آپ پر کرم ہوا،
خواب
میں ہی جو ہے وہ آپ کی والدہ کو بشارت دی۔ پھر جب 10 سال کی آپ کی عمر تھی تو آپ نے حدیث پاک حاصل کرنا شروع کی، نہ صرف حدیث پاک حاصل کرنا شروع کی، 10 سال کی عمر میں آپ کو 70,000 احادیث پاک یاد تھیں، اور آپ 10 سال کی عمر میں حدیث پاک کے علم میں اس قدر مرتبہ رکھتے تھے کہ بڑے بڑے محدثین کو آپ بتاتے تھے کہ یہاں پہ آپ سے غلطی واقع ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک محدث امام داخلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب 10 سال کے بچے تھے تو ان سے حدیث پاک سن رہے تھے، تو انہوں نے حدیث پاک کی جو سند بیان کی انہوں نے کہا عن سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے سند بیان کی ہے عن سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، تو ابو زبیر کا تو ابراہیم سے سما ثابت نہیں ہے، تو وہ بڑے پائے کے محدث تھے اور یہ چھوٹے 10 سال کے بچے تھے، تو انہوں نے پہلے تو ان کو ڈانٹ دیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ حضور آپ اپنے اصل نسخے سے جس میں آپ نے لکھا ہے جو اصل کتاب ہے
اس میں چیک کر،
اس میں ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ تو امام داخلی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں تشریف لے گئے اور اپنا نسخہ لے کر آئے، تو پھر آپ سے فرمایا کہ آپ بتاؤ کہ صحیح کیا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ ابو زبیر نہیں ہیں بلکہ زبیر بن عدی ہیں جنہوں نے ابراہیم سے سماعت کی ہے، تو ابراہیم کے شاگرد زبیر ہیں لیکن ابو زبیر نہیں، نام مختلف تھا۔
اچھا اس وقت کے نام بھی بطور خاص ہے، کئی ایسے آئمہ کے نام ہیں جو آپس میں بالکل ملتے ہوئے، یا کنیت سے کچھ ان کے اندر تھوڑا فرق آئے گا یا آگے بن کے بعد کچھ فرق آئے گا، لیکن کئی نام ایسے تھے کہ جو بالکل آپس میں مشابہت رکھتے ملتے، یا کئیوں کی ایک ایک کنیت ہوتی لیکن ساتھ بن لگا کے پھر اس میں فرق کر دیا جاتا، تو یہ بھی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے تو بچپن کے واقعات سنائے، آپ کے جوانی کے بھی ایسے کئی واقعات ہیں۔
یہی تو محدثین کا کمال ہے، اللہ پاک نے جو علم حدیث کی حفاظت فرمائی ہے علماء کے ذریعے، اور علم حدیث ایک سند کا درجہ رکھتا ہے، تو اس کی خصوصیت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس فرد نے کوئی بات روایت کی، جس صحابی نے، اس صحابی سے آگے جس نے روایت کی، تو روایت کرنے والے بعض اوقات ایک ہی نام کے کئی افراد ہوا کرتے تھے، اب یہ کون سے والے ہیں، جیسے یہ زبیر نام آیا، جیسے ابو زبیر آیا اور ایک زبیر بن عدی تھے، تو اس کا محدثین پر فرق کیا کرتے تھے کنیت کے ذریعے، اور جہاں کنیت ملتی تھی تو والد کے نام کے ذریعے فرق کیا کرتے تھے، یا ان کا کوئی لقب ہوتا تھا اس کے ذریعے فرق کیا کرتے تھے۔ اسی چیز نے تو حدیث کے علم کو یوں سمجھے کہ عروج تک پہنچایا، اور اسی چیز کی وجہ سے تو یہ جو حدیث کا علم ہے، یہ سند ہے، متن ہے، یہ غلطیوں سے جو پاک ہوا، اور محدثین پہچان لیتے ہیں کہ اس روایت کے اندر یہ والی خرابی ہے یا یہ سقم ہے، تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ راویوں کا علم۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کی عمر ابھی بہت کم سنی کی عمر تھی، تو آپ جو ہے وہ ایک محدث کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر حضرت سلیمان بن مجاہد یہ محدث تھے، جب یہ ان محدث کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا کہ جس کو 70,000 احادیث پاک یاد ہیں۔
سبحان اللہ۔
تو سلیمان بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ خود محدث سے بڑے حیران ہوئے، بچہ اور 70,000 احادیث پاک یاد۔ تو جب وہ ان محدث کی بارگاہ سے رخصت ہوئے تو ان کو شوق ہوا کہ میں اس بچے کو دیکھوں، تو انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو تلاش کیا اور پھر ان کو پا لیا، تو ان سے کہا کہ آپ ہی وہ بچے ہیں کہ جن کو 70,000 احادیث یاد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے صرف 70,000 نہیں بلکہ اس سے زائد احادیث پاک یاد ہیں، نہ صرف اس سے زائد احادیث پاک یاد ہیں بلکہ میں نے جن صحابہ سے، تابعین سے حدیث پاک وہ روایت کی ہیں، مجھے ان کے نام، ان کے شہر، ان کے پیدا ہونے کی جگہ، وہ کہاں پہ رہے، یہ سب پوری تفصیل بھی معلوم ہے۔ 70,000 احادیث پاک کے راویوں کا نام، کنیت، لقب، شہر، کہاں پہ رہے اور جو ہے وہ کہاں پہ پیدا ہوئے، یہ سب یاد کرنا جو آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ پورا علم ہے، تو یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے ایسا جو ہے وہ قوت حافظہ عطا فرمائی تھی، اور ایسا آپ پر کرم تھا کہ اس لیے آپ حافظ الحدیث بھی ہوئے، آپ امیر المومنین فی الحدیث بھی ہوئے۔
جمیل صاحب، ایک شروع کی عمر ہے، ایک طرح کا والد کا سایہ نہ ہو تو ایک یتیمی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود پھر آگے یہ سارے علم کے بھی اتنے شوق ہونا اور پھر چھوٹی سی عمر میں، کہا گیا کہ 16 سال کی عمر میں جب آپ نے پہلا حج کیا تھا اور اپنے بھائی بڑے بھائی احمد بن اسماعیل ان کے ساتھ اور والدہ محترمہ بھی ساتھ تھیں اور یہ حج کا سلسلہ ہوا، اس دوران بھی لوگ آپ سے حدیث جو ہے وہ اخذ کرنے لگے اور حدیث کے حوالے سے آپ کو یہ جانا پہچانا گیا کہ آپ اس عمر میں بھی گویا کہ حدیث کے اوپر آپ یہ دسترس رکھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ ان کے علم حدیث پر؟
امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو شروع ہی سے فن حدیث، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ازحد محبت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ یاد کر لینا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کی ایک دلیل ہے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رسول ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، کہ جسے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کس طرح زیادہ کیا جائے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور بچپن ہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شغف حدیث رسول کی طرف آپ کا میلان تھا۔ ہوا یوں ایک مرتبہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں، ان کی خدمت میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے، اور فقہ کے اندر کتاب الصلات یعنی نماز کے حوالے سے جو شرعی مسائل ہیں تو آپ وہ سیکھنے لگے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی طبیعت میں دیکھا کہ یہ علم حدیث کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہے بمقابلہ فقہی مسائل کے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب ججمنٹ کر لی کہ یہ جو در نایاب ہے یہ فقہ کے مقابلے میں حدیث کی طرف ان کا میلان زیادہ ہے، قوت حافظہ ان کا اچھا ہے، اسماء الرجال وغیرہ کے حوالے سے ان کی یعنی شوق ذوق ان کے اندر پایا جاتا ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور علم حدیث حاصل کرو۔
اچھا،
چنانچہ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم پر اب علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشورے پہ عمل کیا، اور ائمہ حدیث کے امام کی حیثیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی ہستی مانی جاتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ پڑھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے طلبہ، جو ہم جماعت طلبہ ہوتے ہیں، وہ بھی حیران ہوتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی عمر میں علم دین حاصل کرنے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ کے علماء کی خدمت میں، جو علماء حدیث تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ایک محدث اور کئی محدثین جو ہیں ان کے پاس آپ احادیث سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ دو شاگرد اور بھی تھے، یعنی جو آپ کے ہم جماعت تھے، آپ کے کلاس فیلوز کہہ لیں، کہ وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ مختلف محدثین کے پاس جایا کرتے تھے۔ 16 دن ہو گئے، اب وہ جو آپ کے ساتھ دو اور رفاقہ تھے، طلبہ تھے، تو وہ احادیث جس بھی محدث سے سنتے تھے وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے،
اور ہر حدیث کی سند میں کتنے افراد ہوتے ہیں،
وہ سب، وہ 2 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، تو وہ سب سند کے ساتھ اس حدیث کو لکھ رہے ہیں۔ اب 16 دن گزر گئے، 16 دن گزرنے کے بعد اب ان 2 افراد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کچھ لکھتے ہی نہیں ہو، 16 دن کی محنت تم ضائع کر رہے ہو،
یعنی ایسے ہی
تم نے مطلب گنوا دیا، 16 دن میں تم نے کتنی
16 دن گزار دیے، صحیح
گزار دیے، تو آپ نے یعنی لکھا ہی نہیں کچھ، حالانکہ علم کو قید کر لینا چاہیے، لکھ لینا چاہیے، اور آپ احادیث سن رہے ہیں اور آپ لکھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کا یہ 16 دن کا جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے اس میں آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اچھا، تم نے جو اپنے صفحات لکھے ہیں وہ لے کر
آؤ۔
چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ اپنے صفحات لے کر آ گئے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر احادیث پڑھنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے 15,000 احادیث وہ ان کو پڑھ کر سنا دی.
15,000
ماسند ان کو پڑھ کر سنا دی. اب وہ جو دونوں آپ کے ساتھ ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے وہ اپنے وہ صحیفے دیکھتے, وہ صحائف جو انہوں نے صفحات پہ احادیث لکھی, وہ فرماتے ہیں جو آپ کے ساتھ والے تھے, گویا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے جو صفحات احادیث سے بھرے ہیں لکھے ہیں, ایسا لگ رہا تھا کہ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اور وہ اپنے لکھے ہوئے صفحات ہمیں سنا رہے ہیں. تو یعنی یہ ان کے ہم جماعت لوگوں کا انداز تھا کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے حافظے پہ اس قدر مطلب حیران تھے, جبکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 دن یوں ہی مطلب ضائع کر دیے, کچھ لکھا نہیں, اب آگے چل کے یہ کس طرح احادیث لوگوں کو پہنچائیں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست قسم کا حافظہ عطا فرمایا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فتح الباری میں آپ سے پوچھا گیا کہ حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کون سی دوا استعمال کرتے ہیں.
صحیح,
آج کل اسی طرح ہمارے
جس کا حافظہ تیز ہوتا ہے,
تو آپ کون سی دوا ایسی استعمال کرتے ہیں کہ ہم احادیث سنیں تو پھر بار بار تکرار پہ تکرار کرتے ہیں تو جا کے وہ ذہن نشین ہو, اور آپ ہیں کہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں یاد ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوا کا تو مجھے علم نہیں ہے, البتہ انتہائی توجہ اور استقامت کے ساتھ مطالعہ کرنے کو میں نے قوت حافظہ کے لیے مفید پایا. یعنی جو بھی مطالعہ کیا انتہائی توجہ کے ساتھ کیا, اور جو مطالعہ کیا وہ استقامت کے ساتھ کیا, تو اس چیز کو میں نے قوت حافظہ کے لیے مفید پایا. باقی کوئی دوا وغیرہ قوت حافظہ
یہ بہت بڑا اور اہم ترین پوائنٹ سجاد صاحب. عام طور پہ کچھ درجے میں ویسے ہی نالائق رہ جائیں, کمزور رہ جائیں, تو وہ بعض اوقات جو کامیاب ہوا اس کی ذات و ذہانت کے طور پہ بہت ذہین تھا, میں تھا ہی نہیں ایسا. حالانکہ ٹھیک ہے ذہانت ایک اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ذہین فتین یا ایسے کامیاب لوگ بھی ہیں جنہوں نے حدیث کے اندر ایک ان کا مقام مرتبہ ہے یا فقہ کے طور پر ہے, لیکن ان کی جب سیرت ہم پڑھتے ہیں تو یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں کہ ایک توجہ کے ساتھ پڑھنا اور استقامت اس کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کئی کئی مہینوں کا انقطاع آ جائے, مطالعے کے اندر کئی کئی مہینے ایسے ہی ان کے گزرتے جائیں اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ وہ ساری چیزیں یاد بھی رہیں, ہمارا حافظہ بھی اس طریقے سے رہے. تو یہ تبھی بعض کا تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہوں گے, آپ سے پوچھتے ہوں گے یہ مسائل اتنے کیسے یاد کر لیتے ہیں, کیوں ایسے یاد رہ جاتے ہیں؟ تو اس کی بیسک وجہ جو مفتین کرام وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جس کا شغف ہی زیادہ رہے گا, دن رات صبح و شام اتنے لوگ پوچھنے والے, اتنوں کو بتانا ہے, اچھا کچھ بھول گیا, کچھ قیودات رہ گئیں, پھر دوبارہ دیکھا, پھر دوبارہ بار بار جو یہ مراجعت ہے اور اس کے ساتھ استقامت والا معاملہ, تو یہ واقعی ہی ایک طالب علم کے لیے بھی اور عام بھی جو افراد پڑھتے ہیں, آپ کئی ایسے ملتے ہوں گے کہ ہر ہفتے رسالہ پڑھتے ہیں لیکن یاد کچھ نہیں رہتا, کچھ پڑھا پھر بھول گئے, کچھ پڑھا پھر بھول گئے, کیا سبب ہو سکتا ہے؟ امام بخاری کی اسی سیرت سے کچھ آپ بتائیں.
ایک پہلا سبب تو اللہ پاک کی رحمت ہے, اور دوسرا سبب وہی جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ استقامت کے ساتھ مطالعہ کرنا. آپ اندازہ کریں کہ 16 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ شریف آئے, تو یہاں علم حدیث پڑھنے کے لیے رہ گئے, والدہ اور بھائی واپس چلے گئے, لیکن آپ علم حدیث سیکھنے اور پڑھنے کے لیے رہ گئے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ اور آپ کا جذبہ, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المومنین حافظ الحدیث, 6 لاکھ سے بھی زیادہ احادیث پاک جو آپ کو یاد ہوئیں, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے توجہ اور محنت کے ساتھ علم دین حاصل کیا. آپ جس چیز میں محنت کریں گے اللہ پاک اس کا پھل آپ کو ویسے ہی عطا فرمائے گا. آپ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اگر سفر دیکھیں علم دین کے لیے,
جی
کہ آپ بخارا میں ازبکستان میں پیدا ہوئے اور آپ کے جو ہے وہ کوفہ کے سفر,
بالکل
2 دفعہ کوفہ کا سفر, بصرہ کے سفر, بغداد کے سفر, عراق کے سفر, تو یہ تو آپ فرماتے ہیں کہ بصرہ اور بغداد کے تو میں نے اتنے سفر کیے مجھے یاد ہی نہیں ہے,
جی بالکل,
میں نے کتنے سفر کیے. اسی طرح یمن کا سفر, یعنی آپ ایک جگہ پر بیٹھے نہیں, محنت کی ہے اور بار بار محدثین کے پاس جا کر حاضر ہوئے اور سفر کیا اور حاضر ہوئے، محنت کی، کوشش کی، تو اللہ پاک نے اس محنت اور کوشش کا پھل بھی عطا فرمایا۔ تو محنت اور کوشش ضروری ہے، من جدہ وجدہ، کہ جو جس معاملے میں کوشش کرے گا وہ اس کو پالے گا۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پاک کو پانے کے لیے کوشش کی اور محدثین سے مراجعت کی، تو اللہ پاک نے آپ کو یہ بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ محنت کوئی ایسی نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ آپ نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی۔ آپ کا کھانا کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں، آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ 24 گھنٹے میں 2-3 بادام کھا لیتے تھے،
اللہ،
اور آپ نے کئی سالوں تک سوکھی روٹی کھائی بغیر کسی سالن کے، شوربے کے، سوکھی روٹی کھائی۔ اور آپ بیمار ہو گئے تو طبیبوں نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ انہوں نے بہت فاقہ کیا، جو راہب ہوتے ہیں نا، راہب کہ جو گھاس کھاتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں، بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، بہت زیادہ فاقہ کیا ہے، تو ان کی مرض سے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے طویل عرصے انہوں نے بھوک کاٹی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے سوکھی روٹی کھائی ہے، میں نے سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھائی۔ تو اندازہ کریں،
ہمارے اولیاء کرام کا طریقہ رہا
ہے، جب آپ اتنی محنت اور کوشش کریں گے، ایسی لگن ہوگی، تو پھر کیسے مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہو؟
دیکھیں، سب سے بڑی ایک خواہش طلب عام طور پہ سہولت کے اعتبار سے کھانے پینے، گھر اور گھر کی سہولیات، ان کی ہم سیرت جب دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مائنس ہوتی ہیں۔ جب یہ ہیں ہی مائنس، تو پھر وہ کسی اور طرف تگود ہونی نہیں ہے، اس طرف زیادہ ان کی کوششیں بھی نہیں ہونی، بس گزارا موافق جو ماں حضر ہوا وہ تناول کیا، نہیں بھی ہوا تو آپ خشک ٹکڑے اور روٹی۔
شوق،
یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے،
دیکھیں حضرت، شوق ہے، ایسا شوق کہ آپ کے ساتھ سفر کرنے والے یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں الگ کمرے میں سلاتے اور خود الگ کمرے میں رہتے۔
اچھا،
یعنی آپ اندازہ کریں، ایک تو ہے شوق علم کا، دوسروں کے حقوق کا خیال۔ تو آپ کے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کمرے میں سویا تو میں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو کئی مرتبہ اٹھے، چراغ جلایا اور پھر علم حدیث پاک لکھنا شروع کر دی یا حدیث پاک پڑھنا شروع کر دی۔ پھر آپ جو ہے وہ چراغ بجھاتے، پھر آپ جو ہے وہ حدیث کے نسخے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ کر تکیے کے اوپر سر رکھ کر سو جاتے۔ تو میں نے صبح ان سے کہا کہ حضرت، آپ رات اتنی تکلیف کرتے رہے، آپ مجھے فرما دیتے، میں چراغ جلا دیتا۔ تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ نوجوان تھے اور آپ نوجوانوں کی جو نیند ہوتی ہے بڑی گہری ہوتی ہے، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو نیند سے اٹھاؤں۔ تو خود مشقتیں کی، دوسروں کا بھی خیال رکھا، تو جب راتوں کو اٹھ اٹھ کر احادیث پاک پڑھیں گے، احادیث پاک لکھیں گے، ایسی کوشش اور محنت جب کریں گے تو پھر اللہ پاک رتبہ بھی ایسا ہی عطا فرماتا ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ چل رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سجاد صاحب، جو ایک دفعہ سمرقند کے اندر 400 محدثین وہ جمع ہوئے تو انہوں نے متفقہ طور پر کہا کہ آج ان کا امتحان لیتے ہیں، یہ کیسا ان کا علم ہے، کیسا ان کا حافظہ ہے۔ تو سب نے آپس میں یہ کر لیا کہ بھئی جو حدیث روایتیں ہیں وہ ساری، اب اس میں کچھ عراق کے سندوں کے اعتبار سے، کچھ شام کے اعتبار سے، کوئی دیگر جو ہے وہ حرم کی، یمن کی، مختلف انداز سے، تو سب نے مل کے کہا کہ ہم ایسا کریں گے، ساری سندیں آپس میں خلط ملط کر دیں گے ان کے سامنے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کیا کریں گے اور یہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو ہے وہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 7 دن یہ تکرار کرتے رہے مختلف انداز سے، یہ کوئی عام، آج تو ہم روایت مدری چین کے ناظرین ڈائریکٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث، یا زیادہ سے زیادہ ہم صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمیں امام بخاری کے ثلاثیات پہ بھی کچھ گفتگو کرنی, میں جمیل صاحب آپ سے وہ سوال کروں گا کہ آپ بالخصوص بخاری شریف میں جو ایک پورا ٹاپک ہے امام بخاری کی اور وہ ایسی روایات ثلاثیات, وہ بھی ان سے پوچھیں گے کون سی وہ روایات ہوتی ہیں. عموماً صحابی سے بیان کر کے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیکن وہ پوری پوری, یعنی اگر امام بخاری ہے تو امام بخاری اپنے استاد, پھر وہ انہوں نے جن سے یہاں تک کہ تابعی اوپر پہنچتے صحابی, پھر ایک صحابی یا دو صحابی, ان میں بھی جہاں تک ڈائریکٹ کوئی بندہ آگے پہنچا دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے, تو یہ سلسلہ اتنے نام ہوتے. تو سجاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 علماء سامنے ہو اور علماء بھی عام عالم نہیں محدث, انہوں نے سندیں جب آپس میں خلط ملط کی کہ یہ روایت ہے تو اس میں انہوں نے شام والی لگا دی اور اس میں یہ لگا دی, 7 دن تک امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو مختلف انداز سے کہا, لیکن آپ ان کے جو ہے وہ یعنی وہ حربے میں گویا کہ ناکام ہوئے, اور یہ وہ بول اٹھے کہ واقعی اس نوجوان کو اللہ نے جو علم دیا ہے, اس نوجوان کو جو حافظہ دیا ہے, جو ذہانت دی ہے, بلکہ ایک مرتبہ تو 100 حدیثوں والا بھی وہ واقعہ ہے. میں چاہوں گا جمیل صاحب آپ ہی سنا دیں.
اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بغداد شریف تشریف لائے اور وہاں پر بھی چونکہ محدثین کی ایک جماعت تھی, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے حوالے سے سند اور جو متن ہوتا ہے, متن سے مراد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یا حضور کے عمل کا جہاں ذکر ہوتا ہے حدیث میں, اس کو اس حصے کو کہتے ہیں متن. اور اس حدیث کے متن تک جو ان ابی ہریرہ, یہ تو ایک صحابی آ گئے, حدثنا خلاد, اس طرح کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کا, پھر ان کے استاد, ان کے استاد, یہاں تک کہ صحابی رسول کا تذکرہ آتا ہے. تو یہ جو پورا سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا امتحان لینے کے لیے 10 افراد کا انتخاب کیا گیا, ہر ایک نے 10 احادیث اور اس کی جو سند اور متن یعنی اس کو چینج کر دیا, کہ جو حدیث کی سند تھی اس کے بدلے دوسری سند لگا دی. اس طرح 10 افراد میں 10 احادیث سند کی تبدیلی کے ساتھ طے ہوئی, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے 10 سندیں چینج کر کے متن کے ساتھ سنائی, دوسرے نے
یعنی حدیثیں وہی تھی, ان کے سندیں چینج کر دی تھی اور راویوں کے مختلف نام بدل,
راویوں کے مختلف نام لے لیے. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 100 احادیث اس طرح سنائی گئیں کہ ہر ایک حدیث کی سند بھی تبدیل تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
ایک آدمی 10 سنا رہے ہیں,
ایک 10 سنا.
لطف کی بات یہ کہ جب وہ سنا رہے ہیں تو انہوں نے سنائی تو آپ نے کہا نہیں اس نام سے میں نہیں جانتا, یہ میں نہیں جانتا. اچھا وہ 10 کر وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جب میں تو آج جو میں نے 10 سنا دی ہیں انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں نہیں جانتا, پھر اگلے نے 10 سنائی کہا میں نہیں جانتا, اگلے نے 10 سنائی میں نہیں جانتا, کیا نتیجہ نکلا.
کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پھر انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک اب آپ بتائیں کیا یہ ہم نے جو احادیث سنائی ہیں سند کے ساتھ سنائی ہیں ان میں کوئی غلطی ہے کیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پہلے شخص کی 10 احادیث
اللہ
درست سند کے ساتھ سنائی, دوسرے شخص کو بھی 10 احادیث درست سند کے ساتھ,
کوئی نوٹ نہیں کی اس وقت,
کوئی نوٹ نہیں,
اور یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے کون سے سند کے اندر رد و بدل کیا ہے اور میں نے کہاں سے کیسے نہیں.
مثال کے طور پہ حضرت
4 نام ہیں جمیل صاحب یا 7 نام ہیں 10 نام ہیں, بیچ میں سے ایک کو نکالنا, کسی اور کو رکھ دینا اس دوران کہ یعنی اس کو پھر, اور پھر آخر میں بتا دینا کہ اس روایت میں سند کے اندر یہ معاملہ تھا. کمال
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح جو احادیث 100 تھیں ان 100 احادیث کی جو درست سندیں تھیں ان کو بھی بیان فرمایا, اور یہ سب لوگوں کے لیے ایک حیران کن بات تھی. واقعی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کریمہ احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمع کرنے میں اور اس کو یاد رکھنے میں بہت ہی زیادہ اہتمام کا معاملہ رکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سے حدیث صحیح بخاری شریف جو آپ نے لکھی ہے اس کے جمع کرنے کے حوالے سے, اس کو لکھنے کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بخاری شریف کس طرح لکھی, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا بخاری شریف لکھنے کا دورانیہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے 16 سال میں 600,000 احادیث میں سے بخاری میں مذکور جو احادیث ہیں یہ تقریباً 7,000 کے قریب بنتی ہیں, اور تکرار وغیرہ ہٹا دیا جائے تو یہ پھر احادیث کی تعداد مزید کم ہو جاتی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 600,000 احادیث میں سے میں نے بخاری میں مذکور جتنی احادیث ہیں اس کا انتخاب کیا ہے.
600,000 احادیث کے اندر
600,000 احادیث میں سے, اب اس میں 600,000 احادیث میں سے بخاری شریف میں ایک ایک حدیث شریف لکھنا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنی کتاب یعنی صحیح بخاری میں کوئی حدیث لکھنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے میں نے غسل
کیا, سبحان اللہ,
اور پھر دو رکعت میں نے نماز ادا کی, اور اس طرح اس کتاب میں جو موجود احادیث وہ 600,000 احادیث میں سے منتخب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں. تو اس قدر اہتمام کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث اگر لکھنے کا ارادہ فرما رہے ہیں, مثال کے طور پہ جو پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے انما الاعمال بالنیات, تو اس حدیث شریف کو لکھنے کا جب ارادہ فرما رہے ہیں تو پہلے آپ غسل کرتے ہیں, دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس بخاری شریف میں اس حدیث کو سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دوسری حدیث, پھر تیسری حدیث,
اور ہر حدیث سے پہلے یہ اہتمام,
ہر حدیث شریف سے پہلے یہ اہتمام. تو گویا کہ 7,000 سے کچھ زائد جو احادیث بخاری شریف میں پائی جاتی ہیں, تو غور کیجئے کہ حدیث مبارکہ کا اتنا ادب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حدیث کو اپنی کتاب کی زینت بناتے وقت آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں. جب آپ نے یہ کتاب لکھ لی تو فرمایا کہ یہ کتاب میرے اور میرے رب اللہ عز و جل کے درمیان ایک حجت ہے, یعنی میں جو حدیث رسول, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قصدن مجھ پہ جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس قدر سخت وعید ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے تو وہ غلط نہ ہو اور وہ صحت کے ساتھ ہو, اس کے راویوں کے حوال جتنے بھی سند میں جتنے راوی ہیں ان سب کے اندر بھی کوئی کمزوری نہ ہو, کوئی جھوٹ کا معاملہ نہ ہو, سارے سکا راوی ہوں, صالح ہوں, نیک ہوں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
اپنی بھی تو شرائط امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے بھی پھر کن کن سے, یعنی ہم ٹوٹل یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جتنی حدیث صحیحہ تھی وہ ساری کی ساری بخاری میں ہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے, اس تصور کو بھی تھوڑا سا.
اصل یہ نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے 600,000 احادیث میں سے اس کا انتخاب
کیا.
600,000 احادیث میں خود اس طرح فرماتے ہیں کہ مجھے 100,000 صحیح احادیث یاد ہیں اور 200,000 اس کے علاوہ ضعیف احادیث جو ہوتی ہیں. وہ آپ نے فرمایا کہ 100,000 صحیح احادیث, یعنی جو آپ کا 600,000 احادیث کا جو ذخیرہ آپ کے پاس تھا تو صحت کے معیار پر اترنے والی جو احادیث ہیں, خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ 100,000 احادیث صحیحہ مجھے یاد ہیں.
اللہ,
اب 100,000 احادیث صحیحہ میں سے بخاری شریف میں 7,000 احادیث کا انتخاب ہوا, بقیہ جو 93,000 احادیث ہیں
ان کو صحیح, اور وہ صحیح تھی,
وہ صحیح تھی,
صحیح حدیث,
صحیح سند کے ساتھ تھی, ان میں کوئی ضعف نہیں ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا ایک انداز ہے, اور آپ نے فقہ شافعی سے آپ بلونگ کرتے تھے تو فقہ شافعی سے تعلق رکھنے والی, ان مذہب سے تعلق رکھنے والی جو احادیث ہیں ان کو امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا اہتمام کرنا اور یہ حدیث کی کتاب بخاری شریف, یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ بخاری شریف مقبول ہے,
سبحان اللہ.
اور علماء کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری, کہ کتاب اللہ کے بعد جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں, اب کتنے رائٹرز ہیں, کتنے لکھنے والے ہیں, کتنے بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں, کتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں, مؤرخین گزرے ہیں, ہر ایک نے اپنے طور پہ کتابوں کا کتنا اہتمام کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ درست اصح کتاب قرآن پاک کے بعد جس کو درجہ حاصل ہے وہ بخاری شریف کا.
سبحان اللہ, سبحان.
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بخاری شریف ہے اس کے بارے میں آتا ہے اتنی بابرکت کتاب ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ جس کشتی میں بخاری شریف ہوگی وہ کشتی ڈوبے گی نہیں.
اللہ,
ہمارے بزرگوں نے بخاری شریف کو بڑا بابرکت پایا ہے کہ فرمایا
کہ اس کا دور کیا کرتے تھے, یعنی اس کا بھی ختم ہوتا تھا
جس طرح قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی تھیں, تو علماء نے, اصفیاء نے, اولیاء نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہمیں جب کوئی حاجت درپیش ہوتی تو ہم بخاری شریف اول تاخیر پڑھتے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو ہمارے مصائب و علام دور ہو جائے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو بڑی پیاری بات آپ نے کی جمیل صاحب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث لکھنے سے پہلے یہ اہتمام کرتے. یہاں میں ایک بات کرتا چاہوں گا کہ آج کل کوئی اگر بات کی جاتی نا, یا کوئی کام ہے بل میلاد شریف ہے یا کوئی چراغاں کر لیا, گھر کو سجا لیا, تو سجا صاحب کچھ لوگ اس کو خام خواہ کے ایک نیا اشکال ڈال کے نا, لو بھی تم زیادہ بڑے عاشق آئے ہو, صحابہ نے نہیں کیا تو تم نے, تمہارے اندر زیادہ عشق ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ لے اگر کوئی ان سے یہ پوچھے یا میں ان سے پوچھتا ہوں جو یہ اشکال یا اعتراض کریں, امام بخاری سے کسی نے نہیں کہا کہ کس صحابی نے باوضو غسل کر کے حدیث لکھوائی ہے, پہلے آپ وہ ثابت کریں پھر اس کے بعد آپ بخاری میں انٹر کریں حدیث نے. یعنی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ادب کیا یا جس جس اپنی محبت کا جس انداز سے اظہار کر دیا, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک اپنا انداز تھا, وہ بھی حدیث رسول کے لیے ایک خاص طور پر لباس پہنتے, خوشبو جو ہے وہ سلگائی جاتی اور پھر وہ بیٹھتے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وہ حدیث پاک کو بیان کرتے. ایسے کئی آئمہ کے واقعات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور کچھ ایسے عمل ادب کے طور پر کچھ ایسے کرتے, لیکن ان کے دور میں کسی نے ان کو نہیں کہا کہ یہ تم زیادہ جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے محبت کے بن گئے ہو, کیوں اس طرح کی یہ چیزیں یا کیوں اس طرح کے یہ اتنے لوازمات کا وہ خیال کرتے ہیں یا ان کو اختیار کیا جاتا ہے. نہیں, بلکہ وہ سارے یہ کہتے تھے, جانتے تھے کہ جتنا اس کے اندر اور ادب اور محبتوں کا اظہار ہے, گویا کہ وہ ان کی ایک دلی کیفیات ہوتی تھی. مدینے جانے کے والوں کے واقعات بھی مختلف ہیں, ہر ایک انداز نرالا ہے, کس کس انداز سے کوئی وہاں پر حاضریاں دے رہے ہیں. تو اب ان کو یہ ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ ہمیں یہ کس کے صحابی سے یوں ہمیں ثابت کریں گے تو ہی یہ سلسلہ آگے چلے گا, ایسا نہیں ہے. یہ سجا صاحب ایک پہلو جو ہمیں محدثین کی ان خوبصورت سیرت میں ملتا ہے کہ حدیث کو بیان کرنے کے لیے وہ اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے. ایک بات پوچھوں گا, عوامی طور پر اہل علم تو اس کو سمجھ جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے, لیکن عام آدمی سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ صحیح ہے یا ہم کہ بخاری کی حدیث صحیح ہے تو اس صحیح کے برعکس کیا جائے گا؟ اہل علم نے تو سمجھ لیا کہ یہ صحیح ہے, حدیث صحیح ہے, حسن ہے, حسن لذاتی ہے, لغیری ہے, آگے حدیث کی جو ہے وہ حدیث غریب ہے, ضعیف ہے, یہ ساری اقسام ہوگی. عوام کو کیسے سمجھائیں گے, کیا کہیں گے؟
دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم تک جو احادیث پاک پہنچی ہیں تو اب جو ہم تک پہنچی ہیں یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ سند کہلاتا ہے, اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ متن کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب سلسلہ جتنا مضبوط ہوگا,
جی جی,
کہ بالفرض کے ایک مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ مجھے یہ بات مفتی شفیق صاحب نے بیان کی ہے اور ان کو مفتی قاسم صاحب نے بیان کی ہے,
کیا بات ہے,
تو اب یہ ایک اتھینٹک چیز ہوگی کہ بیان کرنے والے بالفرض مفتی جمیل صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شفیق صاحب نے, پھر قاسم صاحب نے, تو اب یہ ایک اتھینٹک بات ہوگی.
اور قرائن بھی واضح ہیں کہ یہ جو ہے ان کا زمانہ پایا ہے, قدموں میں رہے بھی ہیں, اور یہ پوری قرائن بھی ہیں اور باقی بھی چیزیں اور کبھی ہو جاتی ہیں.
اسی طرح اسی ایک بات کو کئی لوگوں نے بیان کیا ہے, تو اب یہ جو سلسلہ سند کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک مضبوط سلسلہ ہو گیا کہ صرف ایک فرد نے نہیں بلکہ دوسرے نے بھی یہی بات کہی, تیسرے نے بھی یہی کہی, چوتھے نے بھی یہی کہی, تو یہ ایک مضبوط بات ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ ایک بات جو ثابت ہے وہ ایک ہی سے ثابت ہے, دوسروں نے بھی وہی زمانہ پایا, یعنی بالفرض مفتی قاسم صاحب کی صحبت پائی, لیکن ان سے وہ بات وہ نہیں بیان کرتے, صرف ایک فرد بیان کرتا ہے, ایک بات کو چار آدمی بیان کرتے ہیں. تو اب اس اعتبار سے دیکھیں نا کہ مضبوطی کس بات میں ہے کہ ایک بات کو چار مسترد آدمی بیان کر رہے ہیں تو وہ جو سند کا سلسلہ ہے وہ مضبوط ہوگا, اور ایک بات کو ایک ہی آدمی بیان کر رہا ہے تو اس میں بنسبت اس کے مضبوطی کم ہے. تو جو ہم احادیث پاک کے درجات بیان کرتے ہیں کہ ییہ جو ہے وہ صحیح ہے, حسن لذاتی, حسن لغیر ہی ہے, ضعیف ہے, وہ اس کے سند کے درجے کے اعتبار سے ہوتا ہے, اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ جو ضعیف حدیث ہے معاذ اللہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں, تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, لیکن با اعتبار ثبوت اس میں اور صحیح حدیث میں فرق ہے. تو صرف فرق ثبوت کا ہے, باقی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
اور عوامی طور پر جو کہا یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب دوسری غلط ہے, یہ بالکل قطعاً یہ نہیں ہے, اور اس کو یہ سمجھنا خود غلط ہے. اور ایک اپنے عدم علم کہوں گا, کیونکہ دوسرا لفظ زیادہ وہ تھوڑا سا ہو جائے گا, تو عدم علم کی یہ کہوں گا اور علم کی کمی کہوں گا, یا اسے جہالت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ جو معاذ اللہ حدیث رسول کے حوالے سے یہ کلمات کہہ دیں کہ بھئی یہ بخاری میں نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے, اور صحیح نہیں ہے تو اس کو غلط کہہ کر اس کو رد کر دیا جائے, یہ قطن درست نہیں ہے. آئمہ نے پوری پوری اس کے اوپر جو اتنی زندگیاں, بالخصوص سیاہ ستہ کی کتابیں ہی پڑھ لیں, اور ان تمام کے اندر اپنی اپنی ان کی شرائط تھی, وہ دیکھتے تھے کہ ان کا آپس میں زمانہ بھی تھا, کسی نے زمانہ کسی نے لکھا, ان کی ملاقات ہونا یہ بھی ثابت ہے, معاصرت بھی ثابت ہے, ان کے وہ شیخ میں سے تھے نہیں تھے, اساتذہ کون کس سے بیان کر رہا ہے, تو یہ ان چیزوں پر پوری وہ بحث کر کے پھر اس کے اگر اس کو نتیجہ جو ہے وہ نکالا جاتا تھا. جی آپ کچھ مزید کہہ رہے ہیں.
کہنا چاہیے کہ بعض لوگوں کی جیسا ضعیف ہے
جی,
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ضعیف تو وہ ختم, ایسا نہیں ہے. ہاں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض وہ احادیث پاک ہوتی ہیں کہ جن سے احکام کا استدلال بھی کیا جا سکتا ہے, اس سے احکام اخذ کیے جا سکتے ہیں, اور بعض وہ احادیث پاک ہوتی ہیں جن سے احکام کا استدلال نہیں ہوتا لیکن وہ فضائل کے اعتبار سے معتبر ہوتی ہیں. دونوں کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ جناب یہ فوراً کہ یہ تو ضعیف ہے اور بات کیا ہو رہی ہے,
ضعیف کہہ کے سارا ہی ختم کر دیا
سبھی معاملہ,
حالانکہ آگے جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی اس کو درجہ فضیلت میں بیان کر رہے ہیں, یا اس سے کوئی فضیلت والی چیز یا فضیلت والا عمل بیان کیا جا رہا ہے, اب اس کو حدیث ضعیف کہہ کر بالکل یہ جو ہے وہ اس کو رد یہ قطن نہیں کیا جا سکتا ہے. مدنی سین کے ناظرین آپ کی کچھ کالز بھی لیتے ہیں, کچھ سوالات ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ جزاک اللہ خیر.
امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام, بخاری شریف کا بھی نام ہے لوگوں میں جو زیادہ کہہ کے نا کہ بخاری میں بخاری بے بخاری میں, تو کہتا ہوں ان سے پہلے بخاری شریف کا نام سن لیا جائے کہ بخاری شریف کا اصل نام وہ کیا تھا. تو شاید میرا خیال ہے سینکڑوں افراد ایسے ہوں گے کہ جو اس کا جواب دینے سے جو ہے وہ قاصر رہیں گے, نہیں دے پائیں گے. اہل علم میں بھی یا طلبہ کی ہم بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ بھی تو پڑھتے ہیں, سب کو یاد رہتا ہے لیکن اصل نام وہ نہیں یاد رہتا. میں چاہوں گا دونوں چیزیں آپ بیان فرما دیں, امام بخاری علیہ رحمہ کا نام اور ان کی کتاب کا اصل نام.
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک محمد کی نسبت سے رکھا گیا. تو آپ کا جو اصل نام ہے محمد, آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل اور آپ کے دادا کا نام ہے ابراہیم, تو اس کو آسانی کے ساتھ یوں بھی یاد رکھا جا سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی ہیں خلیل اللہ, ان کے صاحبزادے ہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ.
سبحان اللہ.
اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں ہی تشریف لائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اب یہ والد اور دادا کا کیا ذہن تھا, کیا سوچتی, تو آپ کا جو نام ہے وہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم.
واہ سبحان اللہ.
تو
یہ آپ نے بڑا نقطۂ جمیلیہ بیان کیا اپنا, ایک آپ کا یہ تفرد ہے خاص ہے. بچپن میں میں نے کسی عالم صاحب سے بات سن رہا تھا نا, قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے ان کا یاد نہیں رہتا تھا, تو انہوں نے بیان کیا تو اسی انداز سے بیان کیا کہ یہ قاف ہے تو اس سے مراد قاتل اور حابیل جو ہلاک ہوئے شہید ہوئے, تو ایسا ذہن میں نقش ہو گیا, حالانکہ ابھی تک درس نامی یا اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں تھا, ابھی تک بھولا نہیں ہے. اور آپ نے بہت اچھی خوبصورت ترتیب بیان کر دی ہے, ابراہیم اور پیچھے آئیں اسماعیل, اور نبی پاک علیہ السلام اولاد اسماعیل تو محمد, محمد بن اسماعیل بن ابراہیم. سبحان اللہ.
اچھا اب جو آپ امام بخاری علیہ رحمہ ہیں، آپ نے مختلف موضوعات پر کم و بیش 30 کتابیں تحریر فرمائی ہیں، ان میں آپ کی جو سب سے زیادہ مشہور زمانہ کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے، تو اس کا جو نام ہے جو آپ نے بخاری شریف جو ہم نارمل کہتے ہیں اس کا جو نام آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ذکر بھی شامل ہے، تو فرمایا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ جامع ہے، اب یہ جامع یہ بھی ایک حدیث کی اصطلاحی ایک لفظ ہے، مسند یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے، اسی طریقے سے الصحیح اور یہ بھی ایک اصطلاحی لفظ ہے، تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو جامع ہے یعنی احادیث کو جمع کرنے والی ہے، اور اس حدیث کے اندر جو احادیث مذکور ہیں وہ سند کے ساتھ ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اور یہ کیا ہے المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے جو امور تھے، آپ کے جو طریقے کار رہے ہیں، آپ کی حیات مبارکہ کے جو ایام ہیں اس کا ایک مختصر سا گلدستہ ہے،
کیا بات ہے سبحان اللہ،
یہ امام بخاری علیہ رحمہ کی گویا کہ آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا نا وہ امت کو صحیح احادیث پہنچانا، کیونکہ احادیث جب امام بخاری علیہ رحمہ کا دور تھا تو اس دور میں من گھڑت موضوع احادیث بھی اس قدر عام ہو چکی تھی کہ اس کے ذریعے سے یعنی ایسے بھی راوی تھے جو کذاب تھے، وضع تھے اور حدیثیں گھڑ گھڑ کر عوام میں پھیلانے والے تھے جس سے گمراہیت پھیل رہی تھی، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے احادیث میں تقسیم کاری کی، یعنی کہ یہ صحیح احادیث اس طرح اور بھی محدثین کرتے تھے، تو ان میں سے آپ نے بخاری شریف کو جو صحیح سندوں پر مشتمل ہے اس پر آپ نے اس کتاب کو مرتب فرمایا، حتیٰ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک امام محمد بن منقرب وہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث کو امام بخاری کہیں کہ میں نہیں جانتا تو سمجھیں کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، اس قدر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں جو جانچ پڑتال کرنے کا عمل تھا،
یعنی صرف بخاری کی نہیں بات،
بخاری کی بات
میں جسے نہیں جانتا،
جس کو امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے تو سمجھیں وہ ہے ہی نہیں، تو امام بخاری علیہ رحمہ اس قدر احادیث پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبور عطا فرمایا تھا،
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ ثلاثیات والی اس پر بھی کچھ وہ گفتگو کرنی ہے، اور یہ جو آپ نے حدیثے کے بات کی بیان کی تو آپ کا ایک خواب بھی تھا بچپن میں، بلکہ حدیث لینے کے حوالے سے ہی خواب ہے مدنی چین کے ناظرین، خواب کوئی سا بھی آ سکتا ہے، اصل ہوتا ہے خواب کا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قابل تعبیر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قابل تعبیر نہیں ہوتے، لیکن تعبیر بھی جو واقعی اہل رائے ہیں، تعبیر الرویا کا جو باقاعدہ فن اور علم جاننے والے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، اور اس میں کئی طرح کے ایسے خزانے باز خوابوں میں وہ مخفی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اہل رائے شخص جو اس فن سے ماہر ہوتا ہے، جسے یہ علم اللہ کی عطا سے ملا ہو، تو پھر وہ ایسے ایسے، کیونکہ خواب جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کر دی جاتی ہیں کہ جو ہمیں آگے کے لیے بہت کارآمد ہو سکتی ہے، آپ سورہ یوسف پڑھیں، سورہ یوسف میں جو بادشاہ کا خواب تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بیان کی، 7 سال 14 سال کا پورا پلان بیان کر دیا کہ یہ تو آگے اتنا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ خواب کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنے معبرین نے کہہ دیا، نہیں جی آپ کی سوچیں تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہیں، کچھ غذائیں تبدیل ہوئی ہوئی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دغاسے احلام ہیں، آپ چھوڑیں اس چکروں میں خواب کی تعبیر ہی نہ جائیں، کچھ نے کوئی الٹی سیدھی بتائی، لیکن جب ان قیدیوں نے کہا کہ جیل کے اندر وہ موجود ہیں ایک جو تعبیر جانتے ہیں، اور جو ہمیں تعبیر بتائیے وہ سچ نکلی کہ ہم جیل سے باہر آ گئے اور اسی منصب پر ہیں کہ جو ہمیں بتایا گیا، تو ان سے پوچھتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ نے یہ علم عطا فرمایا، پوری اپنے معاشی طور پر کہ ارد گرد کیا ہو جائے گا، کہاں ہو جائے گا، اور یہاں اگر آپ اس انداز سے فصل اگائیں اور یہ رکھیں محفوظ کریں، یہ 7 سال اگلے 7 سال آپ کا پورا شام کے اندر یہ رونق رہے گی، ساری دنیا کو گویا کہ آپ खिलाने वाले बन जाएंगे, तो ख्वाब था उसकी ताबीर ये निकली थी। और वाकई आपने फिर इस ख्वाब की ताबीर पर ही ये जिम्मेदारी भी खुद ली और ये खुद आप ये सर अंजाम सब काम जो है वो देते रहे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला का भी ये ख्वाब है कि आपने देखा कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के वाले से क्या कहेंगे सजा सर।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला ने ख्वाब में देखा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर से मक्खियों को उड़ा रहे हैं, तो आप बेदार हुए तो आप परेशान हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म तो पाक है और मक्खियों से और इस तरह की तमाम चीज़ों से पाक है।
जिंदगी में कभी बैठी नहीं मक्खी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से ये है। और मक्खी भी गोया कि ये जानती थी कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक है या नहीं जो है वो बैठना।
तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब इसकी ताबीर पूछी तो बताया गया कि आप जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अकवाल में से जो ऐसी बातें लोगों ने इसमें मिक्स कर दी हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब कर दी गई हैं, तो आप गोया के गलत बातों से सही बातों को जुदा कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन में जो बातें मिक्स कर दी गई हैं गोया के आप उनको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूर कर रहे हैं।
कहाँ ख्वाब है और कहाँ ताबीर उसकी हो रही है और कितनी आला और जीशान ताबीर हुई है और ऐसी बरहक ताबीर के आपने वैसा करके दिखाया और वैसा आपने उस इल्म का जो है वो फैजान भी हदीस का पाया है और लोगों तक भी आपका ये फैजान जो है वो आम रहा है। कुछ सजा सब यहाँ चाहूँगा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक तो इल्म के हवाले से। मदरसन के नाज़रीन इस वक्त ज़ाहिर कुछ तलबा भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ अहले इल्म भी होते हैं, कुछ दीनी भी होते हैं, कुछ अपने दुनियावी मशागिल के अंदर भी। तो जब बुज़ुर्गों का ये तस्करा सुनते हैं बाज़ औक़ात ये समझते हैं यार ये तो अल्लाह वालों की बातें हैं, और हमारे पास मैं तो कहूँ कि ना कहूँ कह देता हूँ कि हमारे पास एक तरह का बहाना है। हम कहते नहीं भी वो बुज़ुर्गों की करामतें थी, वो बुज़ुर्ग थे वो करामतें थी, और हम करामत कह के खुद पीछे हो जाते हैं। यह गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला उनका तस्करा करें, उनकी बातों का तस्करा करें, आपके मामूलात का तस्करा करें, रोज़ों का तस्करा करें, तो आम के अंदर जहन के अंदर ये बात नहीं हो करामत बुजुर्ग थे हम का फकीर हकीर आदमी और वो अल्लाह वाले थे उनकी ये करामतें थी, तो उससे हम कई चीज़ों से माइनस हो जाते। हालांकि ये जो हमारे ऐसी शख्सियात हैं ये अगरचे तालीम व तालुम से ताल्लुक है लेकिन उसके साथ साथ इबादत गुजारी उसके साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला के बारे में मैं कभी भी जिंदगी में कभी किसी की गिबत नहीं की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला। हालांकि आप भी तालिबानी में रहे, आप भी उसमें मदरसों में भी रहे, आप भी दीगर जगहों पर जाते भी रहे, इतने सफ़र किए हैं मुख्तलिफ शहरों के गिन गिन के बताएं, और कूफा और बगदाद के इतने सफ़र किए हैं क्या गिनती याद नहीं है। इसका पता ये चला कि कूफा इल्म का भी वो मरकज़ था कि जहाँ इतने लोग और मुहद्दिसीन बाकायदा आया करते थे, लेकिन फरमाया कभी भी जिंदगी में गिबत नहीं की है। तो ये अगर हम सीखने के लिए इनकी सीरत से ये चीज़ हासिल करें, इमाम बुखारी ताजिर भी थे इबादत गुजार भी थे, मैं चाहूँगा इस पर कुछ आप।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अगर इबादत को देखें तो आपकी इबादत भी बेमिसाल है। खसूसी तौर पर कुरान पाक से आपको बहुत शगफ था, आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात में कुरान पाक की भी अक्सर तिलावत फरमाया करते थे। इसी तरह माह रमज़ानुल मुबारक में आप तरावियों में भी ख़त्म कुरान करते और फिर तरावियों के बाद सुबह सहरी के वक्त तक आप एक कुरान पाक ख़त्म कर लिया करते थे। तो यूं इमाम बुखारी माह रमज़ान में कई कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते थे, और बाज़ औक़ात तो देखने वालों ने ऐसा भी देखा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इशा की नमाज के बाद से जो खड़े हुए हैं अल्लाह की बारगाह में नवाफिल पढ़ने के लिए, तो सुबह हो गई, सुबह सादिक हो गई और आप इबादत में ही मशगूल रहे। एक मरतबा आप नमाज अदा कर रहे थे तो नमाज अदा करने के बाद आपने अपने एक साथी से कहा कि मेरे पीछे कमीज में देखिए कि क्या चीज है।
नमाज पढ़ रहे, नमाज
खत्म करने के बाद आपने फरमाया कि देखिए कि पीछे क्या चीज है, कमीज के अंदर कोई चीज महसूस हो रही है। तो उन्होंने जब कमीज उठाकर देखा तो वहां पे एक भेड़ था, यानी कि एक मक्खी थी जिसने, जहरीली मक्खी के जिसने आपको 17 डंग मारे हुए,
अल्लाह,
जिसकी वजह से आपका,
और नमाज में इतना
नमाज में मशगूल थे जिसकी वजह से पीठ जो है वो सूज गई थी।
हाय हाय।
तो उन्होंने कहा कि हजरत जब पहली दफा इसने आपको डंग मारा तो उस वक्त आपने जो है वो खत्म क्यों नहीं कर दी नमाज? आपने फरमाया कि मैंने कुरान पाक की सूरत शुरू की थी,
हाय हाय,
तो बस मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि मैं इस सूरत को खत्म करने से पहले ही नमाज खत्म कर दूं, तो मैंने इस बात को पसंद किया कि मैं पूरी सूरत खत्म करने के बाद ही नमाज को खत्म करूं।
अल्लाह,
तो अब आप अंदाजा करें कि इबादत का ये आलम है। और फिर जैसे आपने गीबत वाली बात की, आपने ये फरमाया कि मुझे बरोज़े क़यामत गीबत का हिसाब नहीं देना पड़ेगा इसलिए कि मैंने गीबत की ही नहीं।
हाय हाय।
ऐसे लोग इबादत के पक्के, अपने बातों के पक्के, वादे के पक्के, हर एतबार से सच्चे थे। एक मर्तबा आपके पास किसी ने तिजारती माल भेजा, तो आपके पास ताजिर है, और उन्होंने कहा कि हम आपको इसका 5,000 दिरहम नफा देते हैं, आप जो है वो हमें दे दे। शाम का वक्त था, आपने फरमाया कि ठीक है सुबह देखेंगे, मैं सोचता हूँ फिर सुबह मैं आपको बताता हूँ। तो जब सुबह हुई तो ताजरों का एक दूसरा गिरोह आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, उन्होंने कहा कि हम आपको 10,000 दिरहम देते हैं, आप ये माल हमें दे दें। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैंने रात नियत कर ली थी कि मैंने उन लोगों को देना है
जो रात को कह रहे,
जो रात को कह रहे थे, मैं अपनी नियत तब्दील नहीं कर।
अच्छा, कोई वादा नहीं किया उनसे?
वादा नहीं किया,
डील नहीं की,
नियत की थी कि मैं
अपने दिल में नियत है कि इनको दे देंगे।
जी।
और डबल नफा नाजरीन छोड़कर आपने अपनी नियत पर, नियत के मामला ये अल्लाह से गोया कि एक दिल में नियत कर ली, एक नेकी की नियत कर ली, तो नेकी की नियत से वो फिर वापसी नहीं। हमारे दिल की कैफियत मुख्तलिफ होती रहती हैं, कभी आज नियत की है ठीक है भी कल ये देना है, सदका देना है, कल ये कुछ करना है, और या कुछ ऐसे भी होते हैं मन्नतें मान लेते हैं, वो तो नियत नहीं आज जी साहब, वो तो मन्नत होगी ना सजा साहब।
अपने हम बंदों से वादा करने में, वादा करने में भी सच्चे बाज़ुकात खुदा ना खास्ता नहीं होते हैं, वो अल्लाह पाक से जब दिल के साथ नियत कर लेते थे, किसी का किसी को इजहार भी नहीं करते थे, वो उसको सच करके दिखाते।
वाह, वो कुरान पाक में ना अल्लाह के अहद को भी, मिनु मन आहद अल्लाह लाइन आताना मिन फदलिही लनसद्दकन्ना, कि वो कहते कि अगर अल्लाह हमें दे तो फिर हम सदका करें। अब इनके वहां पर बुखल की भी वो आयत मुबारका नाजिल हुई, ये अल्लाह से कई चीजों के हम भी इरादे करते हैं, नाजरीन भी सोचते हैं, कई मरतबा कारोबारी परेशानियां होती हैं, आप हवाई जहाज में बैठे हों, अगर कोई ऐलान हो जाए कि भाई कुछ जितने कलमे शरीफ हैं पढ़ लें, कुछ दुरूद शरीफ पढ़ लें, कुछ जिक्र अज़कार कर लें, क्या कैफियत होती उस वक्त, कौन याद आता है? अल्लाह। समंदर की मौजों में हो कभी और फिर वहां पर ऐसा कुछ तूफानी कैफियत आ जाए कि आदमी उस वक्त किसको पुकारता है? अल्लाह को। तो कई ऐसी चीजें नाजरीन जिस वक्त हम इरादे कर लेते हैं और रब हमारी नियतों को जानता है और फिर हम नियत से फिर जाएं, और बिलखसूस वो जो अल्लाह से अहद कर लें किसी मामले में कि अगर अल्लाह ऐसा कर दे तो हम ये कर गुजरेंगे और फिर ना करें, उनको अल्लाह से डरना चाहिए कि जब फिर अल्लाह दे फलम्मा आताहुम मिन फदलिही बाखिलो, जब अल्लाह फजल से दे दे तो फिर उसके बाद वो बुखल करते हैं, नहीं नहीं वो तो बस फिर आए बाएं शाएं और वो चीज नहीं करते, ये अल्लाह को सख्त नाराज करने वाली ये चीजें हैं, अपनी नियतों का सच्चा होना। और यहाँ तो डील नहीं की, अब ये हमारा मौजू नहीं है, कभी लेंगे इस तरह के भी मौजू, सजासा के पास वाकयात भी इस तरह के बेशुमार होंगे, अज़हर आप भी इफ्ताह में, कि एग्रीमेंट करने के बाद सब कुछ करने के बाद भी जैसे ही वहां से हटे किसी एजेंट ने आके कह दिया भाई मैं तो 20 ज्यादा दिलवा देता आपको, क्यों आपने ये काम इतनी जल्दी किया, मुकर जाते हैं। अभी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अभी तो लिखा है, अभी तो बोला है, कागज नहीं बनाए, 100 बहाने तरह के ले आएंगे, नहीं हमने एग्रीमेंट आपसे हमने गुफ्तगू की थी, अभी तो लिखा नहीं है, रिटर्न है ही नहीं, जब रिटर्न नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा रिटर्न है, गवाह नहीं है, अच्छा गवाह नहीं, अभी इसको कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया था, तो ये क्या कहेंगे जमीर साहब?
सौदा हो चुका
होता, सौदा हो चुका,
रातों रात जो है ना वो दूसरी पार्टी मिलती है ऑफर करती है वो ज्यादा देने के लिए, तो ये पिछले सौदा को ही یعنی پھر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، یا بلا وجہ وہ سودا کینسل کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا امی نے منع کر دیا تو ابا نے منع کر دیا، اس طرح نہیں ہوئے ہوئے سودے بھی لوگ کسی نئی پارٹی کی طرف سے ملنے والی آفر کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں اپنے جو معاہدے ہیں، عقود ہیں، عقد ہیں، ان کو پورا کریں. تو لہذا امام بخاری علیہ رحمہ کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ابھی آپ نے ارادہ ہی کیا تھا کہ صبح میں ان کو بیچوں گا، وہ دوسری پارٹی آتی ہے، وہ 5000 درہم زیادہ نفع دے رہی ہے، تو ایک دنیا دار عام آدمی ہوتا کہ پچھلے سے جو ڈیل ہوئی نہیں تھی لہذا ان کو بیچ دیتا ہوں، اور پچھلا جو آدمی آئے گا جس سے گزشتہ دن بات ہوئی تھی وہ اگر آئے گا تو کہہ دوں گا یار آپ آئے نہیں، اس نئی پارٹی آ گئی تھی، میں نے ان کو بھیج دیا. یوں بھی مطلب کام چلایا جا سکتا تھا. امام بخاری علیہ رحمہ پر شرعی طور پہ کوئی مواخذہ نہ ہوتا، لیکن امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی نیت کو چونکہ خالص کر لیا تھا کہ میں ان کو فروخت کروں گا، تو اللہ کے کرم سے جو ہمارے اسلاف ہیں نیت میں بڑے پختہ ہوا کرتے تھے، ان کے اس عمل سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جو نیتیں کر لیں نیکی کی جائز امور میں، باہم مسلمانوں کو جب کوئی وقت ہم نے دے دیا ہے، ان سے کوئی بات کر لی ہے، تو وہ ہمارے آسرے پہ ہم سے ملنے آئیں گے، تو ہم پھر کوئی ہیلا بہانہ نہ کریں، ان کی رعایت رکھیں، ان کے وقت کی
ان کی کریں. آج نیت کر لیں امام بخاری علیہ رحمہ کی سیرت پڑھتے پڑھتے حدیث کے وارث 40 حدیثیں جو یاد کرتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلتیں، اور چھوٹی چھوٹی کئی ایسے کلمات والی حدیثیں، یہ نیت کر لیں کہ میں نے 40 حدیثیں یاد کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ کی خوشخبری اور بشارت ہے اس بندے کے لیے کہ فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میرے فرمان کو سنے، اسے یاد رکھے. اور آگے پہنچانے کے حوالے سے بھی بیان فرمایا گیا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے وہ ان سے زیادہ فقیہ ہوں گے، ان سے زیادہ اس میں مسائل کے اندر اخذ کرنے والے ہوں گے، استنباط کرنے والے ہوں گے. ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا سلسلہ بالکل اپنے اختتام کی طرف ہے، چند باتیں وہ رہتی ہیں، یہ کال لیتے ہیں، اس کے بعد مدینہ.
یہ سوال ہے، یہ علم کی باتیں آ رہی ہیں، امام بخاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے ٹائم بات دورانیہ کتنا تھا ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا؟
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دورانیہ ہے یہ کتنا ٹائم جو ہے وہ بطور خاص سے امام محمد علیہ رحمہ ان کے شاگرد، اور امام بخاری نے امام محمد کا زمانہ یہ پایا ہے، اور انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ وہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام اعظم ابو حنیفہ تابعین کا دور تھا، پھر آگے ان کے شاگرد امام شافعی، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے پھر باقاعدہ شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا حساب کتاب بنتا ہے سجاد صاحب؟
194 ہجری،
194 ہجری،
13 شوال، 194 ہجری کو آپ کی پیدائش ہے،
13 شوال اور 194 ہجری آپ کی ولادت ہے. آپ اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو وہ تھا یوم وصال 150 میں، یعنی یہ کافی فرق ہے اس طرح کہ جب ہم حدیث میں سنتے ہیں تو
183 سال. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصال ظاہری ہے وہ 11 ہجری میں ہے نا؟
جی ہاں، 11 ہجری،
11 ہجری میں. تو امام بخاری علیہ رحمہ کی جو پیدائش ہے وہ 194 ہجری.
جی جی،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے امام بخاری علیہ رحمہ کی جو ولادت ہے وہ 183 سال بعد ہوئی ہے. تو یہ تقریباً 200 سال کے قریب قریب ایک زمانہ بنتا ہے، لیکن اس 2 صدیاں قریب قریب زمانے کے باوجود امام بخاری علیہ رحمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امت تک پہنچانے کا کتنا زبردست کام کیا ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی امام بخاری علیہ رحمہ کا نام اب تک روشن ہے، اور صبح قیامت تک امام بخاری علیہ رحمہ کی خدمات کے ڈنکے بجتے رہیں گے. اور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یعنی اتنا کرم ہے کہ بخاری شریف کو اپنی کتاب
فرمائے.
ایک محدث فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا، تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میری کتاب سے درس کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ محمد بن اسماعیل کی بخاری. سبحان اللہ
یہ جو کتاب ہے یہ میری کتاب
سبحان اللہ محمد بن اسماعیل بخاری
اور اب یہ دیکھیں کہ ایسی خدمت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کتاب کو اپنی کتاب ارشاد فرمائے تو اس کا کیا مقام
اور کرم بھی کتنے سجاد صاحب جب آپ کا وقت وصال تھا بعض قطع ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی پریشانیاں نہیں تھی مدنی چین کے ناظرین کبھی تذکرے چلے تو یہ بھی بتائیں گے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں صحبتیں بھی بہت آئیں آپ بلکہ آپ خود فرمایا کرتے ہیں زمین یہ وسیع ہونے کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ایک طرح کی اور آپ کی وہ سفر کی ہجرتیں اور پھر یہ سفر اختیار کرنا اور پھر آخری جب سواری تک بھی آپ نہ پہنچ پائے اور دوستوں سے فرمایا ظوف ہے مجھے چھوڑ دیا جائے تو جب چھوڑ دیا تو آپ زمین پر تشریف لائے کچھ دعائیں پڑھتے رہے تسبیحات پڑھتے رہے اور یہیں سے ہی آپ کا وصال مبارک
آپ نے تہجد میں اللہ پاک سے دعا کی تھی
پتھائے ہیں
جو آپ نے فرمایا نا کہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود
تنگ ہو گئی
یعنی صعوبتیں آپ نے اتنی برداشت کی اتنے دل برداشت ہو گئے کہ آپ نے پھر یہ کہا کہ یا اللہ بس اب مجھے جو ہے وہ اٹھا لے کہ یہ زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی
ہر ذی نعمت محسود ہوتا ہے تو اہل علم کے اندر بھی کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کے وصال ظاہری اس صورت میں بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا کتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام تھا ایک بزرگ عبد الواحد طواویسی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں جو بزرگ خواب دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے کیوں ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب میں کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں اب یہ بزرگ جو تھے انہوں نے جب بیدار ہو گئے اس کے بعد پھر کچھ دنوں میں ہی ان کو اطلاع ملی کہ امام بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ کا وصال ہو چکا ہے اب انہوں نے پھر وہ پیچھے گئے کہ میں نے یہ خواب کب دیکھا تھا تو جس دن انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا عین اسی وقت امام بخاری علیہ رحمہ کا وصال ہو چکا
اللہ
تو جو دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بزرگوں کے خواب میں آ کر گویا امام بخاری علیہ رحمہ کی عظمت کو چار چاند لگا رہے ہیں اور یہ مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ہستی بھی کیونکہ انہوں نے اپنی ہستی کو خدمت حدیث کے لیے فنا کر دیا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اقوال احوال یہی بتاتے اور پھر اسی وجہ سے آپ کو صعوبتیں بھی طرح طرح کی آپ کتنے پریشان ہوئے اور یہی جو خواب آپ نے بیان کیا تو اس میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں اور کام جو ہے وہ امام بخاری بھی پیچھے ہیں کہیں جا رہے ہیں پھر تو جہاں قدم رکھتے تو جہاں سے آپ اٹھاتے تو پھر امام بخاری وہیں قدم رکھتے ہیں کہاں اس انداز سے آپ یہ جا رہے ہیں ایک شاگرد آپ کے تھے انہوں نے بھی خواب دیکھا تو جا رہے تھے کہیں تو ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت ہوئی اور آواز آئی تو پوچھا کہاں جا رہے ہو تو کہا میں امام بخاری کے پاس تو فرمایا میرا بھی انہیں سلام کہنا اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ مقبول تھے اور دنیا سے گویا کہ رخصت بھی ہوئے ہیں تو قدموں میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں یہ پہنچ گئے ہیں آپ کی مزار شریف پہ کہا جاتا کہ آپ کی مزار کی وہ مٹی تھی جس سے خوشبو کی باقاعدہ لپٹیں آیا کرتی تھیں خوشبوئیں آتی تھیں اللہ ان چہروں کو ترہ تازہ رکھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حدیث رسول سے اپنا پیار حدیث رسول سے محبتیں حدیث رسول ہی ہیں وہ کہ جنہوں نے اسلام کی صحیح معنوں میں تعلیم تشریح صحابہ اکرام علی مردوان سے لے کر آج تک علماء اپنی یہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ چیزیں ہم تک پہنچا رہے ہیں کبھی بھی حدیث رسول کے حوالے سے ایسی دو رائے نہ پیدا کرنا کبھی ایسے جو آج کل طرح طرح کے فتنے ہیں آج ایسے بھی فتنے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن کو دیکھو حدیث کو نہ دیکھو قرآن کی طرف کا بات کرو حالانکہ قرآن کو حدیث کے بغیر کیسے پڑھیں گے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ حقیقتاً اسی وقت وہ سمجھ آئے گی جب ہم حدیث رسول کی طرف جائیں گے اور انہی کو تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجاد صاحب وہ حدیثیں جو لکھتے تھے, بعض کہتے ہیں حدیثیں بڑی بعد میں لکھی گئی ہیں, وہ زمانہ گزر گیا, ایسا نہیں. تدوین حدیث پورا ٹاپک انشاءاللہ کبھی لیں گے مدنی چین کے ناظرین, لیکن میں عرض کر دوں کہ صحابہ کے دور میں یہ لکھنے کا کام باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ لکھتے تھے, حضور اسلام کی ہر حدیث کو لکھتے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام کچھ کلام فرما رہے ہیں تو وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے, ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ لکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی کے کیفیت میں, کچھ بھی فرمایا آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں. لکھ لیتا ہوں. ایک دن بیٹھ گئے کہ یہ کسی نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ کیوں نہیں لکھ رہے, کہا کہ عرض کی کہ یوں مجھے کہا گیا کہ آپ کبھی جلال میں یا کبھی اس کیفیت میں, تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے سبحان اللہ, فرمایا واللہ اس زبان پاک سے حق ہی نکلتا ہے, حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, چاہے جلال کی کیفیت ہو یا کوئی بھی ہو, اس زبان سے صرف حق حق وہ حق ہی نکلتا ہے. تو یہ اس انداز سے صحابہ اکرام علی مردوان کے دور سے باقاعدہ تدوین حدیث کا یہ انداز وہ شروع ہوا. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں حدیث رسول وہ پانے, اخذ کرنے اور اس کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام سے محبت اس کا ایک انداز یہی ہے کہ حضور کی مبارک باتیں, حضور کے مبارک احوال, حضور کے مبارک اقوال, ہم ان کو بھی یاد کیجئے. جی جی بالکل, آپ نعتیں پڑھیں, آپ دیگر شاعری یا دیگر آپ ایسے اوصاف کے اندر اشعار پڑھتے ہیں سنتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, ذوق پیدا کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے اسلاف نے لکھا, علماء نے لکھا, لیکن ساتھ ساتھ حضور کی نعتیں بھی پڑھیں, باتیں بھی یاد کریں, حضور کے احوال اقوال یہ پڑھیں بھی, سیکھیں بھی, سمجھیں بھی, اور ہم ان کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کا صحیح معنوں میں خدمت گزار بنائے اور ہمیں درست معنوں میں دین کے احکامات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجائیں گے. صلی اللہ
چاہیں گے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی, چاہیں گے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں